بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اور اس پیارے رسالے کے شرح میں ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 100 پر، پوائنٹ نمبر 100. امام بربهاري رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وعلم انه انما جاء هلاك الجهمية انهم فكروا في الرب عز وجل فادخلوا لما وكيف وتركوا الاثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. السلام عليكم. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: وعلم، اور یہ خوب جان لو، انه بے شک انما جاء هلاك الجهمية، کہ جہمیوں کی ہلاکت صرف یہیں سے آئی. انہم فکروا فی الرب عز وجل، کن لوگوں کی رسائی رب عز وجل تک پہنچی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے غور فکر کرنے لگے. فادخلوا لما وکیف، اور اس غور و فکر میں لیما و کیفہ کو داخل کر دیا، کیوں اور کیسے. وترک الاثر، اور اثر کو چھوڑ دیا. ووضع القیاس، اور قیاس کو وضع کر دیا، یعنی قیاس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. کیسا قیاس؟ وقاس الدین علی رأیہم، اور سارے دین کو اپنی رائے کے مطابق قیاس کر لیا. فجاؤ بالکفر عیانا لا یخفا، نتیجہ کیا نکلا؟ فجاؤ بالکفر عیانا لا یخفا، تو کفر لے کر آئے عیانا، بالکل واضح، لا یخفا، کسی سے پوشیدہ نہیں، کسی سے مخفی نہیں. فکفروا، بس کفر میں پڑ گئے. وکفروا الخلق، اور دوسروں کی، یعنی دوسرے لوگوں کی تکفیر بھی کرنا شروع کر دی، خود بھی کافر ٹھہرے، دوسروں کی تکفیر بھی کر دی. وَاضْطَرَّهُمُ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَن قَالُوا بِالتَّعْطِيلِ، اور یہ معاملہ ان کو اس چیز پر مجبور کر دیا کہ وہ کہ انہوں نے تعطیل سے کام لے لیا، اور انکار سے کام لیا. امام بربهاري رحمہ اللہ کے بڑے پیارے جملے ہیں. اس سے پہلے بات ہو رہی تھی جہمیوں کے تعلق سے، کہ کس طریقے سے جہم بن صفوان امت میں بڑے عجیب سے فتنے لے کے آیا، علم کے نام پر، دین کے نام پر، اور اس بندے کی رسالت اللہ تعالیٰ کے ذات تک ہوئی. دیکھیں، اس سے پہلے دو بڑے گروہ موجود تھے. کون سے تھے؟ الخوارج والروافض، یا جو شیعہ بھی کہتے ہیں. ان کا معاملہ کیا تھا؟ کبیرہ گناہ، تکفیر، ان معاملات کی حد تک، یا صحابہ کرام پر طعن کرنا، اہل ایمان پر، اہل سنت پر طعن کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی نہیں تھی. آہستہ آہستہ یہ فتنے بڑھتے گئے. جہم بن صفوان یہ پہلا انسان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی، نعوذ باللہ، ذات پر بھی طعن کیا. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار جو ہے، تعطیل جو ہے، یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے ایجاد کی اس بدعت کو اہل اسلام میں. پہلے موجود تھا، یونانی میں موجود تھا، یہودی میں موجود تھا، جو فلاسفہ تھے ان میں موجود تھا، لیکن اہل اسلام میں سے کسی نے جرت نہیں کی تھی. جعد بن درہم جو اس کے استاد ہیں، ابتدا وہاں سے ہوئی لیکن نشر اشاعت نہ ہو سکی، اور قول کی نسبت ہمیشہ اس شخص کی طرف جو نشر اشاعت کرتا ہے. ایک ہے ایجاد کرنا صرف، وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے، بری وہ بھی نہیں ہے، لیکن قول کی نسبت، تعطیل کی نسبت. آپ دیکھیں کہ جعدیہ کے لفظ نہیں سنیں گے آپ، یا جعد بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جہمیہ ایک فرقہ بن چکا ہے، من دعاۃ الضلال وفرق الضلال والبدع. نسبت اس شخص کی طرف ہوئی، اس بدل ان تک محنت کی ہے اپنی اس بدعت کو اور بد عقیدگی کو عام الناس میں پھیلانا. زمانہ علم کا تھا، بہترین زمانوں سے ایک زمانہ تھا، لوگ علم کی روشنی میں موجود تھے، پتہ چلا کہ یہ کیا ہے اور رد کیا، اس کی ہر بدعت کا رد کیا. یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دور حاضر کی کتاب نہیں ہے. امام بابر رحمہ اللہ 1000 سال پہلے کے عالم ہیں، 1000 سال پہلے سے یہ ردود آ رہے ہیں. نام لے کے جہم بن صفوان کا نام آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں نہیں، متن میں ہے کہ نہیں، نام لے کے رد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آج کی بدعت ہے، یہ وہابیوں کا کام ہے، یہ مدخلیوں کا کام ہے، نام لے کے رد کرتے ہیں، امت میں فتنہ چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ منہج سلف ہے آپ کے سامنے ہے، کیا چھوڑ دیا جائے ایسے لوگوں کو جو کچھ بھی کرنا چاہے، جیسے بھی دین کو توڑنا چاہے، اور اپنی بدعقیدگی اور اپنے باطل نظریات عوام الناس میں اس زہر کو گھولتے رہے، یا ہر بدعت کا سدے باب کرنا چاہیے، ہر فتنے کو روکنا چاہیے؟ سلف نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. اور سب سے پہلے مثال آپ کے سامنے سے مسلم کی پہلی حدیث دیکھ لیں آپ، سن عبداللہ بن عمر بختار رضی اللہ عنہما نے جب نام لے کے، معبد جہنی کا نام لے کے، ایک شخص جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، باقی بات اچھا کام بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، باقی اچھا کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس جزئیہ کی وجہ سے کیا فرمایا؟ کوئی حال نہیں، چھوڑ دو اس کو، اپنے حال پہ سدھر جائے گا، نصیحت کرتے رہو، رازداری میں نصیحت کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملہ ہے بیٹھ جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، مت اسے چھیڑو، امت میں تفرقہ ہوتا ہے، امت میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ جا کے اسے خبر دے دو، اور یہ اعلان ہے، میں اس سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے. برات کے اظہار، کلمہ پڑھتا ہے انسان، کوئی یہودی نصرانی نہیں تھا، کلمہ پڑھنے مسلمان تھا، تقدیر کا انکار کیا، برات کا اظہار کیا، اور دلیل بھی بیان کر دی کہ دلیل کیا ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں. بدعت کا سدباب اگر نہ ہو، بدعت عام ہو جاتی ہے. اور یہی کچھ ہوا جو بہترین 3 زمانے تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بدعت ابھرتی آئی. اور اہل سنت کو آہستہ آہستہ دبایا گیا، لیکن حق ہمیشہ ظاہر رہتا ہے. فرقۃ الناجیہ، طائفۃ المنصورہ، ایک فرقہ رہے گا، اکثریت ہلاک ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. اور عجب بات یہ ہے، اس فرقۃ الناجیہ میں تعداد میں قلیل ہیں، دیکھنے والے کو لوں گا کہ یہ سب سے ضعیف و کمزور لوگ ہیں، ان کے کوئی یار مددگار نہیں ہے، کبھی بھی ان کو یوں مٹایا جا سکتا ہے. ہر زمانے میں ان کے مخالفین ان کے دوستوں سے زیادہ ہوں گے، ان سے نفرت کرنے والے ان سے محبت کرنے والے سے زیادہ ہوں گے. اہل طاقت اور اقتدار ان کے مخالف ہوں گے، اہل کفر اہل بدعت سب مل کے ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے. اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ الطائفہ المنصورہ. کبھی سوچا منصورہ کیوں ہے؟ نصرت کون کرنے والا ہے؟ سبحان اللہ. افرقۃ الناجیہ, نجات کون دینے والا ہے؟ دنیا میں عزت ہے, غلبہ ہے, اللہ کی طرف سے مدد ہے, نصرت ہے. آخرت میں کیا ہے؟ الطائفہ المنصور دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی, لیکن دنیا کے اعتبار سے منصورہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے فرقۃ الناجیہ ہے. دنیا و آخرت کی عزت ہے. کس میں پائی ہے؟ کثرت تعداد میں, دنیاوی کسی طاقت میں, یا کسی کے ساتھ یوں الائنس کر لو بس سب ٹھیک ہے, سب چلے گا, سیاست کے نام پر کود پڑو میدان میں سب کے ساتھ, ایسا ہوا؟ نہیں, کبھی ایسا ہوا. آج ہماری عزت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے, ہماری نجات بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے. کب تک رہے گا یہ طائفہ منصور؟ کب تک رہے گی؟ تا قیامت رہے گی. لوگ آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, یہ تسلسل جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری مسلمان تک جو اس زمین پر رہے گا, جو اس راستے پر چلنے والا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا واللہ ہمارا بڑا کرم ہے. سب سے بڑی نعمتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص صراط مستقیم پر کھڑا ہو جائے, منہج السلف پر کھڑا ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی بھی عطا فرمائے. یہ سب سے بڑی سعادت ہے اور سب سے بڑا احسان رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا. نعمتیں بہت ہیں واللہ, سراپا ڈوبے اللہ کی نعمتوں میں. ہم گنیں گے تو گنتی ختم ہو جائے گی, ہم نعمتیں گن نہیں سکتے اپنے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی. لیکن دو نعمتیں برابر نہیں ہوتی, سب سے بڑی نعمت یہ نعمت ہے. اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے ساتھی جوڑ دے جو آپ کو اس راستے پر چلنے کے لیے اس راستے کو آسان کر دیں, آپ کی مدد کریں, آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھتے رہیں. اجتماعیت, طائفہ, فرقہ چھوٹا سا ہے لیکن ہے فرقہ, اجتماعیت ہے. جب تک یہ ساتھ رہے گا یہ خیر رہے گا, جو اس راستے سے ٹوٹ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. اس لیے میرا نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں بھی ایسے لوگوں سے جوڑ دے جو آپ اس منہج کی طرف بلاتے ہیں, قولاً و فعلاً. شرط یہ ہے, قولاً تو بہت ملے گے آپ کو بے شمار, لیکن تطبیقاً و عملاً بہت کم لوگ ہیں. اگر کہیں پہ بھی مل جائیں تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ اگر ایک دفعہ ڈال لینا نا تو کبھی چھوڑنا نہیں. بشر ہیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, نہیں ہوتی کیا؟ مجھ نیچ ہو جاتی ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, معصوم نہیں ہیں. بھائی سلفی معصوم نہیں ہوتا, کس نے کہا سلفی معصوم ہوتا ہے؟ عالم بھی معصوم نہیں ہے, طالب علم بھی معصوم نہیں ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن غلطیوں پر اصرار نہیں ہوتا. اور اگر کبھی کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے, کمزوری ہو جائے, تو اس کے ہاتھ کو نہ چھوڑے, اسے اوپر کی طرف لے کے آئے, اسے گرنے نہ دیں. کیونکہ جب میں کمزور پڑوں گا تو وہ مجھے نہیں گرنے دے گا. یہ اجتماعیت ایسے چلتی رہتی ہے. ہاں, خلاف منہج بات ہو گئی ہے, نصیحت کرتے ہوئے بھی اصرار ہے, وہ خود ہاتھ چھوڑنا چاہتا ہے, جانا چاہتا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. غلطی میں خلاف منہج میں اس کا ساتھ نہیں ہوگا, راستہ بالکل واضح ہے. جب تک وہ اس راستے پر ہے اور کوئی عام سی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے جس پر صبر کیا جا سکتا ہے, جس پر حجر واجب نہیں ہوتا ہے, تو ہمارا ہی بھائی, ہمارا ہی ساتھی ہے. الغرض چھوٹا سا مقدمہ تھا صرف یاد دہانی کے لیے, کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہی کتابیں, وہی دروس, وہی چیزیں, کچھ نیا نہیں ہے. بھی ہمارے پاس یہی کچھ ہے, کس سے کہانی ہمیں نہیں آتی. تاجر کے پاس وہی چیز ہوتی ہے جو تاجر کیا بیچتا ہے, جو اس کا بزنس ہو وہی بیچتا ہے نا. ہمارے پاس یہی کچھ ہے, عقیدہ ہے, منہج ہے, توحید اور سنت ہے, یہ دین کی اساس ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے واللہ, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر میں مل کے بیٹھ جائیں اور دین کی اساس کو لازم پکڑتے ہوئے آپس میں دوسروں کو نصیحت کریں. اس لیے نصیحت ہے, تناسب ہے. جو اللہ نے تھوڑا سا مجھے علم دیا ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, آپ آگے جا کے شیئر کریں, اسے پھیلائیں. بدعت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, بدعت نشر و اشاعت میں. ہمیں سے بعض لوگوں کو یہ حال ہے کہ ہم شرماتے ہیں, کیا بات کریں, کیسے بات کریں, کیوں بات کریں, کب بات کریں, کیا ہوگا, کیا نتیجہ نکلے گا. ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے, پلس مائنس ہوتا ہے, ڈویژن ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا, آخر میں رزلٹ نکلتا ہے زیرو. تو زیرو کیوں ہے بھائی؟ بدعت پتہ نہیں کہاں پہ جا رہے ہیں, اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ کب کریں گے, کیا کریں گے, کیا کہیں گے. جمپ ان صفوان. بدعت میں ڈوبا ہوا انسان کچھ پلے نہیں سوائے بدعت کے, اور سب سے بدترین بدعت جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. آج اس کا نام لے رہے ہیں ہم. اس بندے نے بدعت نشر و اشاعت میں کوئی کمی نہیں کی تھی, اس سے بدعت کی نشر و اشاعت میں شرم نہیں آئی, شر کو پھیلانے میں شرم نہیں آئی. سینہ تان کے بیٹھتا تو کہتا تھا کہ یہ حق ہے, یہاں تک اسے قتل کر دیا گیا, اس کے استاد کو بھی قتل کر دیا گیا. کہتے یہی حق یہی دین, چھوڑیں گے نہیں ہم, مر جائیں گے, مٹ جائیں گے. مٹ گئے, مر گئے, تباہ ہو گئے, ہلاک ہو گئے. عجیب سی بات ہے. اہل بدعت بدعت پر جمے ہوئے ہیں حق سمجھ کر. کتنی بڑی بدبختی ہے, غلط راستہ اختیار کیا, غلط ماحول ملا, اسی پر جمے رہے, اسی پر موت ہوئی, اسی پر ہلاکت ہوئی. ابھی ملجم کو دیکھ لیں, قتل ہونے کے لیے تیار ہے, کچھ بھی ہو جائے. بلکہ نظریہ کیا تھا کہ میرے اور جنت کے بیچ میں جو دیوار ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دیوار گری کی جنت میں جاؤں گا, جنت میں جا نہیں سکتا میں. اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان سیدنا علی تھے, اپنے زمانے کے خلفاء راشدین سے بہتر کوئی نہیں ہے, صحابہ سے بہتر کوئی نہیں, صحابہ سے خلفاء راشدین سے بہتر کوئی نہیں, اور اس زمانے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے. اپنے زمانے سب سے بہترین انسان کو قتل کر کے یہ بندہ جنت میں جانا چاہتا تھا, اور اس نے کیا, اسے پرواہ نہیں, کوئی ندامت نہیں, بلکہ سیرہ تار کے کہتا ہے مجھے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, لیکن میری زبان کو ہاتھ نہ لگانا, میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں, مشغول ہوں. میں اللہ کے ذکر میں مصروف تھا, اس ذکر کا فائدہ ہی کیا ہے. زندگی ساری بدعت پر قائم, سید علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. فجر کی نماز کے وقت سبحان اللہ, مسلمان سوچ سکتا کہ ایک مسلمان کسی عام مسلمان کو جو فجر کے تیار ہو کے نماز کے جا رہے اسے قتل کر دے؟ ان لوگوں کے نزدیک نہ تو نماز کی قدر و قیمت ہے, نہ صحابی کی کوئی قدر و قیمت ہے, نہ علم کی ہے, نہ علماء کی ہے, نہ دین کی ہے. قدر و قیمت ہے تو اپنی خواہش نفس کی ہے بس. میرا دل جو کہتا ہے وہی حق ہے, وہی سچ ہے, اور اسی پر مر مٹ جاتے ہیں نعوذ باللہ. اہل حق ایسے نہیں ہیں, اہل سنت ایسے نہیں ہیں. وہ حق کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں, خواہش نفس کے لیے نہیں. ایک انچ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. تو یہ دیکھ لیں جس زمین پر ہم چل رہے ہیں, یہ راستہ کون سا راستہ ہے اور ہمیں کہاں پہ لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, میں نے جو سلف کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی بھی اسی راستے پر ہو, ہمارا خاتمہ بھی اسی راستے پر ہو. وبساتين شيخ صالح حسن حفظ الله فرماته من برباني كين جملوك يتعلق سه قوله وعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل شيخ صالح فرماته السبب الذي جعل الجهمية تضل هذا الضلال البعيد أنهم تدخلوا في شأن الرب سبب جسكي وجسد جهمية فرقة جهمية جو هي وقمراه وي اور يه ضلال بعيد تك پہنج گئے يعني گمراہی کی گہرائی تک پہنچ گئے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں دخل اندازی دی صار يبحثون فيه اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بحث مباحثہ شروع کر دی ولا يجوز للمسلم انڈر لائن کر لیں اسے ولا يجوز للمسلم ان يبحث في شأن الرب سبحانه وتعالى اور جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے گہرائی تک جائے اور بحث مباحثہ کرے بل علیہ ان یؤمن بہ بلکہ واجب یہ ہے مسلمان پر کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے وبأسمائه وصفاته اللہ تعالیٰ اسماء صفات پر بھی ایمان لے کے آئے ولا يتدخل في الكيفية اور کیفیت میں دخل اندازی نہ دے نام ہے تو کیسے ہیں صفات ہے تو کیسے ہیں ہاتھ ہیں کیسے ہیں عرش پر مستوی ہے تو کیسا مستوی ہے رحمان رحیم ہے تو کیسا رحمان الرحیم ہے تباہی ہے واللہ ہلاکت ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے رب نے فرمایا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں ہمارا کیا کام ہے آمن وسط سر جھکا کے تسلیم کرنا ہے بس یہ لیما و کیف اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے اہل بدعت کا طریقہ ہے اللہ جل وعلا لا يعلم ذاته وكيفية أسماء وصفات إلا هو سبحانه وتعالى وجہ کیا ہے کیوں یہ سوال نہ کریں کیفیت کا سوال کیوں نہ کریں شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اللہ جل وعلا لا يعلم ذاته وكيفية أسماء وصفات إلا هو سبحانه وتعالى اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کی ذات اسماء صفات کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے قال تعالى شهد باري تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کرتے مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا علم کا احاطہ سورة طه نمبر 110 شهد صاحب فرماتے ہیں فلا احد يحيط بالله عز وجل کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا بل هو اعلم بنفسه وبغيره بلکہ اللہ تعالیٰ یہ خوب جانتا ہے اپنے نفس کے تعلق سے یا اپنے تعلق سے اور مخلوقات کے تعلق سے بھی فنحن لا نتكلم في شأن الله الا بما جاء بالدليل من القرآن والسنة اس میں انڈر لائن کریں فنحن لا نتكلم ہم نہیں کوئی بات کرتے في شأن الله اللہ تعالیٰ کی ذات کے شان کے تعلق سے الا مگر استثناء ہے نہیں بات کرنی مگر کرنی تو پھر اس بنیاد پہ بات کرنی وہ کیا ہے الا بما جاء بالدلیل مگر جو دلیل سے ہمیں ملتا ہے کون سی دلیل من القرآن والسنتی یہ اصل ہے ونتوقف عما لم يرد اور جو کچھ بیان نہیں ہوتا قرآن اور سنت میں اس پہ ہم توقف سے کام لیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے کہ کہیں پر یہ وہ کیسے رحمان الرحیم ہے رحم کرتا تو کیسے کرتا ہے اللہ نے یہ تو فرمایا سورۃ الصاد میں میرے دو ہاتھ ہیں کہ یہ فرمایا کیسے دو ہاتھ ہیں اللہ رحمان الرحیم ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں صفۃ الرحمہ جن میں موجود ہے ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہمارا ایمان ہے کیسے ہے خاموشی ہم نہیں جانتے کیسے ہے یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ ماننا بھی ہے اور خاموشی بھی اختیار کرنی ہے اسے کہتے ہیں اتباع اور اگر آپ کیفیت کی طرف جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ابتداء جو اتباع کے بالکل ضد ہے کیونکہ جس رب نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے اس نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کیسا رحمان الرحیم ہے عرش پر مستوی ہے یہ نہیں فرمایا کیسے مستوی ہے اس لیے سلف نے بڑی سختی سے کام لیا ایسے لوگوں سے جو یہ سوال کیا کرتے تھے الرحمن علی عرش استوى کیف استوى امام مالک معروف قصہ ہے شدید غصے میں آئے اور فرمایا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعوة الإيمان به واجب. نكالو مجل مجلسه سے اس نے میں نے نکاح کس نے کہا میں نے کہا تم سے سنا میں نے نکالو اسے میرے مجلس سے تم اس قابل نہیں کہ اس جگہ پہ بیٹھو تم یہ سوال کہاں سے تم نے کر لیا ہے کیوں یہ سخت کیوں بعض لوگ کہتے ہیں یار اتنی سخت ہے وہ اس لیے کہ جمعی کو عقیدہ کہ شخص وہ جو ہے اس کی زبان سے بول رہا تھا وہ شخص جب یہ سوال کہاں سے پھسلا اسے کیف سے کیفیت کیسی ہے سب سے پہلا سوال ذہن میں آیا اس کے گندے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش پر مستوی تو کیسے مستوی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے سب سے پہلے بدعت کس نے ایجاد کی تھی جہم صفوان نے عجب بات دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جو آج امت میں نعوذ باللہ یعنی کیسے رکھتا ہے پھیلی ہوئی مرض نعوذ باللہ چھوٹے بڑے سے پوچھ لیں آپ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ اللہ تعالیٰ کہاں ہے کیا جواب ملتا ہے اکثریت کا یہ جہم صفوان کی بدعقیدگی ہے جو آج لوگوں کی زبانوں پر وجہ کیا ہے روکنے والا نہیں تھا کوئی ٹوکنے والا اگر امام مالک جیسے مل جاتے ہیں لوگوں کو تو آج کوئی ایسا ہوتا ہو سکتا تھا ایسا نہیں تھا آج ہم کہتے ہیں صرف سختی سے اگر منع کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھ فتنہ چاہتے ہیں تفرقہ چاہتے ہیں یہ فرق ہے اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں الجہمیہ تو انکروا قرآن و سنہ جہمی نے قرآن سنت کا انکار کیا وتدخلوا بعقولہم جب قرآن سنت کو چھوڑا تو کیا باقی رہا عقل باقی رہی اور اپنے عقلوں سے داخل ہوئے فی شأن اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ کی شان تعلق ذات میں سبحانہ وتعالی حتی قال یہاں تک انہوں نے یہ کہا انہ لا داخل العالم ولا خارج العالم کہ اللہ تعالیٰ نہ عالم کے اندر ہے نہ دنیا کے اندر نہ دنیا سے باہر ہے ولا فوق ولا تحت نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے ولا یمنۃ ولا یسرا نہ دائیں نہ بائیں ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں اذن یکون معدوما مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ معدوم ہے موجود ہی نہیں ہے تعالی اللہ عما یقولون اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے جو باتیں کرتے ہیں ان باتوں سے قالوا لیس له سمع ولا بصر یہ بھی کہا ان لوگوں نے یعنی جہمیوں نے اور ان جیسے لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سمع نہیں ہے اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے ولا بصر اور نہ دیکھتا ہے ولا علم اور نہ علم اللہ تعالیٰ ولا ارادۃ اور کوئی ارادہ نہیں ہے اذن یکون جمادا شیخ صاحب فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلا وہ کیا چیز ہے جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ کوئی جانتے نہ کوئی ارادہ رکھتی ہے یہ دیوار کیا ہے سنتی ہے دیکھتی ہے کوئی ارادہ ہے کوئی علم ہے یہ کیا ہے جماد ہے جو چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں نہ بائیں نہ دنیا کے اندر دنیا سے باہر ہے وہ کیا ہے معدوم ہے عجب بات ہے یا معدوم ہے یا جماد ہے یہ کیسا رب ہے بھائی سبحان اللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اذن یکون جمادا لان الجماد هو الذي يوصف بهذه الاشياء تو جماد ہی ہے جو ان چیزوں سے جیسے وصف کیا جاتا ہے جس کے سمع نہیں بصر نہیں علم نہیں اور ارادہ نہیں یکون مثل الاصنام تعالی اللہ عن ذلك تو پھر نعوذ بتوں کی طرح ہوگا نا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بلند و بالا اور پاک ہے اب صنم کو دیکھیں صنم کی تعریف کیا ہے بت ہے سنتا ہے دیکھتا ہے بولتا ہے کوئی جانتا ہے کوئی ارادہ ہے کوئی علم ہے نفی سب کی نفی ہے کہ نہیں نتیجہ کیا نکلا بت ہے پتھر ہے ان کی عقلوں نے کیا کہا رب کیسا ہے یہی اوصاف رب کے لیے سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر دیے اور اپنے آپ کو اپنے زبان سب سے بے عالم سمجھنے لگے کہ ہمارا جیسا کوئی عالم نہیں ہے سبحان اللہ وجہ اس ہلاکت کی وجہ کیا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں امام بربھاری کے قول وقاس الدین علی رأیہم اس سے پہلے وترک الاثر قرآن سنت کو چھوڑ دیا نا اثر کیا قرآن سنت دلیل ہے چھوڑ دیا ووضع القیاس اور قیاس کو وضع کر دیا وقاس الدین علی رأیہم شیخ صاحب فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں اتبع القیاس الباطل باطل قیاس کی پیروی کی فقاس اللہ بخلقہ اللہ تعالیٰ کو قیاس کیا اپنی مخلوق سے فنفوا اسماءه وصفاته بس انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اسماء وصفات کی نفی فنفوا اسماء وصفاته اللہ تعالیٰ کی اسماء وصفات کی نفی کی وجہ کیا ہے لانها عندهم تقتضي التشبيه یہ اصل بات ہے کیونکہ نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنا تشبیہ کو لازم کر دیتا ہے. تشبیہ کس سے؟ مخلوق سے. کس نے کہا؟ عقل نے کہا. عقل نے کیا کیا؟ قیاس کیا, خالق کو مخلوق پر قیاس کیا. یہ اسماء یہ صفات تو مخلوق کے ہیں, مخلوق رحم بھی کرتا ہے, مخلوق کے دو ہاتھ بھی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ صفات بنا لیں اور اقرار کر لیں تو تشبیہ لازم آ جاتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن عندهم تقتضي التشبيه, کیونکہ ان کو نزدیک تشبیہ لازم ہو جاتی. ولم يعلموا ان اسماء الله وصفاته خاصة به سبحانه وتعالى, اور لوگوں نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں سبحانه وتعالى. وان اسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم, اور جو مخلوقات کی اسماء و صفات ان کے لیے خاص ہیں. ولا تشابه بين هذا وهذا, ان دونوں میں کوئی تشبیہ نہیں ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. فكما ان لله ذاتا لا تشبه ذوات الذوات, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مخلوقات کی ذات ذوات جیسے نہیں ہے. فكذلك له اسماء وصفات لا تشبه الاسماء والصفات, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی ہیں جو مخلوق کے اسماء و صفات جیسے نہیں ہیں. اس میں ٹھیک اسماء و صفات کسرہ ہے, فتحہ نہیں ہے, ٹھیک کر لیں, اس میں بعض پرنٹنگ میں غلطی ہے. جمع النث سالم جو ہے عامۃ النصب کیا ہے, اس کی کسرہ ہوتا ہے, فتحہ نہیں ہوتا. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں التي للمخلوقین, جو مخلوقین کے لیے ہے. من اخذ هذا استراح وسعى الجادة الصحيحة, جو اس چیز کو لے لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے تو وہ راحت پا لیتا ہے اور صحیح راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. سیدھی بات ہے کہ نہیں؟ سیدھا راستہ, سیدھی بات, راحت ہے, آسانی ہے, کوئی دقت نہیں, کوئی شبہات نہیں, کوئی غلط فہمی نہیں, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. راستہ بالکل واضح ہے, دلیل ہے, بات کریں, نہیں ہے چھوڑ دیں. بغیر دلیل کے, بغیر علم کے, شریعت میں دین کے کسی طہارت میں حصے طہارت کے تعلق سے بات کرنا جائز نہیں ہے. تو رب سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بات کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ انہیں سوال کر کے پوچھ لیں. کوئی شخص فتویٰ دیتا ہے بغیر علم کے طہارت کے مسئلے میں, اس کے لیے جائز ہے؟ کہتے نہیں جائز نہیں ہے, کیسے فتویٰ دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے فتویٰ دینا بغیر علم کے جائز ہے؟ تو یہ بغیر علم کے فتویٰ ہے کہ نہیں؟ اسماء و صفات کا انکار کرنا, جبر کا بدعقیدگی لے کے آنا, ارجاء کی بدعقیدگی لے کے آنا, یہ کیا ہے؟ یہ سب جائز ہے؟ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فجاؤوا بالکفر عیانا لا یخفى, بس کفر لے کے آئے جو بالکل واضح اور عیاں ہے, کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفروا باللہ بسبب هذه المقالات, ان مقالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر کفر کر بیٹھے. بسبب هذه المقالات الشنیعة, ان گندی باتوں سے, اس غلط اقوال سے اللہ تعالیٰ پر کفر کر بیٹھے. فی حق اللہ جل وعلا, اللہ تعالیٰ کے حق میں ان غلط باتوں کی وجہ سے. ممبر بھار کے قلف کفر و کفر الخلق, شیخ صاحب فرماتے ہیں کفر الذین یصفون اسم اللہ, یصفون اللہ باسمائه وصفاته, ان لوگوں نے ان کی تکفیر کی, جہمی نے ان لوگوں کی تکفیر کرنا شروع کر دی, اور یہ تکفیر کرتے آئے ہمیشہ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے قائل ہیں, اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات پر ایمان لے کے آتے ہیں. لأنهم يقولون, کیونکہ وہ کہتے ہیں هذا مشبه, کہ یہ تشبیہ کرنے والا ہے. کیوں تکفیر کرتے ہیں؟ ان کے نزدیک جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لے کے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی اور صفات بھی ہیں, تو یہی جہمیہ اور یہ اہل بدعت کہتے ہیں, کیونکہ یہ تشبیہ کرنے والا مشبہ اس لیے کافر ہے, تکفیر کرتے ہیں. وہ تشبیہ کفر, کیونکہ تشبیہ کرنا کفر ہے. نقول شخص فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں لا بات ایسی نہیں ہے، لیسا تشبیہ تشبیہ، یہ تشبیہ نہیں ہے، ہرگز تشبیہ نہیں ہے جو تم لوگوں نے سمجھا ہے. اللہ جل وعلا قال سبحانہ، دلیل کیا ہے تشبیہ نہیں، دلیل کیا ہے؟ اس آیت کو انڈر لائن کر لیں، اسے یاد کر لیں، اسماء صفات کے باب میں یہ بنیاد کی اور اساس کی آیت ہے دلیل کے طور پر، جس میں تشبیہ اور تکیف سب کا انکار ہو جاتا ہے، اور بدعت کے سارے عبارت گر جاتی اسی ایک آیت کی ایک حصے میں، پورے آیت میں ایک آیت کا حصہ ہے صرف. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى آیت نمبر 11، یہ آیت کا حصہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں نفع عن نفسه التشبیہ، آیت کی ابتدا کیا ہے؟ لیس نفی کے لیے ہے، کمثلہ شیء کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اس میں نفی بھی ہے اثبات بھی ہے، دو چیزیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں نفع عن نفسه التشبیہ واثبت لنفسه السمع والبصر، اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کی نفی فرمائی ہے، واثبت لنفسه اپنے تشبیہ کی نفی فرمائی اور سمع البصر کو ثابت فرمایا ہے. مع ان السمع والبصر موجودان فی المخلوقین، جبکہ سمع البصر مخلوقات میں بھی موجود ہیں. فدل على انه لا يتشابه هذا مع هذا، تو یہ دلیل ہے کہ یہ اس کے کبھی بھی برابر نہیں ہے، ونا تشبیہ ممکن ہو سکتی ہے. اللہ قرآن میں یہ فرمایا ہے انسان کے تعلق سے، سورۃ الانسان میں کیا فرمایا؟ وہو السمیع البصیر، سمیع بصیر ہے وہ. اچھا، اپنے ذات کے تعلق سے کیا فرمایا اس آیت میں، سورۃ الشورى کی آیت میں؟ وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے. اگر تشبیہ لازم آتی کہ کیا اللہ تعالیٰ کبھی فرماتا اللہ سے بڑھ کر کوئی علم رکھنے والا ہے اپنی ذات کے تعلق سے؟ یہ لوگ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے زیادہ، رب سے بھی زیادہ پتہ ہے. چلو علماء سے تو انہوں نے جھگڑے کے انکار کیا، جو کچھ بھی کیا ہلاک بھی ہوئے، لیکن یہ اپنی زبان سے اقرار تو نہیں کرتے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرے نہیں ہمیں اللہ کی ذات کے طور سے اللہ سے بھی زیادہ علم ہے، نعوذ باللہ. تو یہ آیت کافی ہے، لیس کمثلہ شیء، اگر سمع اور بصر مخلوقات میں جو موجود ہے وہ الگ سمع بصر جیسا ہوتا تو آیت کی ابتدا میں لیس کمثلہ شیء نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب لیس کمثلہ شیء آ گیا ہے، کوئی بھی چیز جس کو تمہیں علم ہے اور جس کو تمہیں علم نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ جیسی ہو ہی نہیں سکتی، تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو سچ اور حق ہے، سمیع اور بصیر اللہ نے خود اپنے لیے ثابت کیا ہے. یہ ابن تیمیہ کا فتنہ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے اس کے بعد میں اہل سنت جماعت کے علماء کا فتنہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم سر جھکا کے یہ کہتے ہیں کہ یہی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سمیع بصیر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں آخر جملہ واضطرهم الامر الى ان قالوا بالتعطيل، شیخ صالح بن عبد الله فرماتے ہیں التعطيل هو جحود الخالق سبحانه وتعالى، تعطيل سے مراد خالق جل شانه کا انکار کرنا، لان هذا يؤول الى التعطيل، کیونکہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں ان سے یہ بات لازمی آتی کہ تعطیل کریں، ان باتوں کی جو نتیجہ ہے وہ تعطیل ہی ہے، کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی، لازمی ہے، انکار لازمی آئے گا، اور وہی ہوا. شیخ صاحب فرماتے ہیں لان الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له اراده ولا مشيئه وايضا ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحته اذا لا يكون فيه اله يعبد. جب وہ یہ کہتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ وہ جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بات کرتا ہے کلام کر سکتا ہے، نہ اس کا ارادہ ہے نہ اس کی کوئی مشیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ وہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے پھر، نعوذ باللہ. فعل بهم الامر الى الالحاد والتعطيل، تو اس بات کا انجام یہی ہوا آخر میں کہ الحاد اور تعطیل، نعوذ باللہ من الخذلان، ہم یہی کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ کوئی شخص ایسی بات کہے جو اسے ہلاک کر دے، دنیا میں بھی ناکامی آخرت میں بھی اس سے بڑھ کر ناکامی، نعوذ باللہ. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جي
وہ
ایک سوال ہے کہ ابھی آپ درس کے دوران جب ارادے کی نفی کی بات کی ہے تو دیوار کی مثال دی ہے کہ دیوار کو کوئی ارادہ نہیں ہوتا. جب قرآن مجید میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ الکہف میں موسیٰ علیہ السلام خدا علیہ السلام کے قصے میں کہ دیوار نے گرنے کا ارادہ کیا، تو کیا اس دیوار کے لیے ارادہ خاص تھا یا سب دیواروں کے لیے ایک معاملہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی جو اللہ تعالیٰ کی جو پاک کلام ہے، یہ انداز بیان کی خوبصورتی ہے. اس دیوار کا بھی ارادہ نہیں تھا جس کو ہم ارادہ کہتے ہیں، دیوار تو دیوار ہی ہوتی ہے اور وہ گرنے والی تھی، لیکن انداز بیان اتنا خوبصورت ہے کیونکہ معاملہ ایسا ہی تھا. کوئی چھپی باتیں جن کا علم سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں تھا، صرف خضر علیہ السلام کو تھا، وہی وحی کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. یہ دیوار قریب گرنے والی تھی، موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ساتھ مل کے یہ فرمایا کہ اس دیوار کو ہم گرا کے دوبارہ قائم کرتے ہیں. انداز میں ہم یہ دیوار گرنے کا ارادہ کر رہی تھی، یعنی ہاں جی یوریدو یوریدو. تو کیا یہ ارادہ جو ہے یہ حقیقی ارادہ ہے؟ جس ارادہ ہوتا ہے کہ دیوار واقعی ہی خود گرنے والی تھی اور ارادہ رکھتی ہے، جماعت ارادہ نہیں رکھتا، لیکن دیوار کی حالت یہ تھی کہ وہ عنقریب گرنے والی تھی، اور اگر گر جاتی تو جو یتیموں کا جو خزانہ تھا وہ ظاہر ہو جاتا اور وہ جو کنجوس قوم تھی اس پہ قابض ہو جاتی. تو یہ انداز بیان ہے، نہ کہ اس دیوار کا ارادے کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ لازم نہیں ہے. واللہ اعلم، اگر آپ کے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی علم ہے تو مجھے بتائیں. میں یہی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پاک کلام اس کی خوبصورتی انداز بیان ہے کہ اگر یہ دیوار کا ارادہ ہوتا گرنے کا اور گر جاتی، اور یہ جو خزانہ جو تھا یتیموں کا یہ لوگ لے لیتے، تب بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توفیق دی ہے، وحی کے ذریعے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے کام. تو اس اعتبار سے یہ نہیں کہ صرف اس کا تھا، کسی اور کا نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ اعلم. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ میں بتا رہا ہوں. یعنی اس میں یہ لازم نہیں آتا کہ اس دیوار کا صرف ارادہ تھا، وہ باقی کسی جماعت کا ارادہ نہیں تھا. تو جماعت ہی ہوتا ہے. ہاں، وہ اللہ کی یعنی خاص اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون ہے، لیکن یہاں پر وہ بات نہیں ہے کہ خاص ارادہ تھا اس دیوار کا اور خود ہی گرنا چاہتے اپنی مرضی سے، ایسی بات ہو. تو دیوار ہی ہے، کوئی بھی دیوار گر جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو اسے یہ معنی نہیں. واللہ اعلم. بلکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اس پر سورۃ یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں کہ بستی سے پوچھ لیں، بستی والوں سے نہیں، چاہے تو بستی سے پوچھ لیں، بستی کیا جواب دیتی ہے، بستی کی در دیوار کیا جواب دیتی ہے. یعنی مطلب یہ کہ بات اتنی عام ہو چکی تھی کہ اگر دیواروں سے پوچھیں وہ بھی آپ کو جواب دے دیں گے. یہ اندازہ بیان، سبحان اللہ، یہ اندازہ خوبصورتی ہے. تو ابن القیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، شریعت کے الفاظوں میں مجاز ہے ہی نہیں، لیکن انداز بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل مراد کیا ہے کہنے والے کی بات. جیسا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اگر ان پہ غور و فکر کرے تو کہنے والا اپنے انداز سے یہ بیان کرتا ہے کہ اگر زبان ہوتی تو یہ دیوار بھی بول پڑتی، لیکن الفاظ کیا ہوتے ہیں، چل یار دیوار سے جا کے پوچھ لو تو وہ تمہیں بتا دے گی. دیوار کہاں بولتی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی زبان ہوتی تو معاملہ اتنی عام ہو چکا ہے، بات اتنی پھیل چکی ہے کہ صرف لوگ نہیں بلکہ در و دیوار بھی اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں. ہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. ہاں جی ہوتے دیواروں کے کان, ہوتے دیواروں کے کان, بعض لوگ کہتے ہیں, واللہ اعلم.